الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل هذه البلاد آمنة اللهم اجعل هذه البلاد آمنة آمين يا رب العالمين حضرات ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے آپ کی یہ مسجد بنی بھی غالباً حال ہی میں ہے بہرحال اس جگہ پر پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے بہت سے حضرات سے شاید پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہو لہذا گفتگو کے بہت سے پہلو ہیں جنہیں مجھے اختصار کے ساتھ سمیٹنا ہے میں نے آج کی گفتگو کے لیے عنوان بنایا ہے سورہ انبیاء کی ایک آیت کو سورہ انبیاء آپ کو معلوم ہے کہ 17ویں پارے کے نصف اول کو محیط ہے مجھے اس کے آخری حصے کی بھی بعض آیات کا آج حوالہ دینا ہے لیکن اس کی ابتدا میں جو یہ آیت مبارکہ آئی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون ترجمہ اس کا یہ ہے ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف ایک کتاب اس میں تمہارا ذکر ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس آیہ مبارکہ کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ جو عام طور پر لیا جاتا ہے ذکر سے مراد نصیحت یاد دہانی تذکرہ کلا انہا تذکرہ ومن شاء ذکرہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے تمہارے حق میں اللہ تعالی کی طرف سے یاد دہانی ہے موعظت ہے یہ اس کا وہ ہے مفہوم کہ جو عام طور پر لیا جاتا ہے اور صد فیصد درست ہے لیکن قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں ایک دوسرے مفہوم کی بھی گنجائش ہے اور اس کی طرف بھی بعض حضرات نے اشارہ کیا ہے فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے تلاش کرو گے تو اس میں تمہیں اپنے حالات ملیں گے ذکر بمانی تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ذکر کے معنی نصیحت بھی ہے قرآن مجید کی عام اصطلاح میں اس کا مفہوم وہی ہے لیکن ذکر جو ہے اس معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے یعنی یاد کسی شے کا تذکرہ فیہ ذکرکم اس میں تمہارے حالات موجود ہیں یہ ایک ایسا آئینہ جہاں نما ہے جس میں ہر دور کے حالات کا انعکاس موجود ہے انسان اس کی طرف رجوع کرے تو معلوم ہوگا کہ ہر حال میں ہر کیفیت میں ہر صورت حال کا حل ہر مشکل کا حل اس کتاب مبارک میں موجود ہے یہ جو دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا ہے اس آیہ مبارکہ کا ایک حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس کی روح سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن لوگوں عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا فقلتو میں نے یہ عرض کیا میں نے یہ سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اس سے بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی اس میں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک فرق ہے ہمارا اور صحابہ کرام کا جو ایٹیٹیوڈ تھا قرآن کی طرف، اس میں ایک بنیادی فرق ہے. ہمارے عوام تو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں صرف حصول ثواب کا ایک ذریعہ ہے، حصول ثواب یا ایصال ثواب. لیکن ہمارے عام اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن مجید کو گویا کہ اپنی ذہنی ورزش، اپنی عقلی صلاحیتوں کے ظہور کا ذریعہ بناتے ہیں، زیادہ اس کے علمی پہلوؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ عملی پہلو کی طرف توجہ کرتے ہیں. چنانچہ اب یہ خود سوچئے کہ اگر فرض کر لیجئے ہم ہوتے اس وقت، تو حضور کے اس ارشاد پر ہمارا سوال کیا ہوتا؟ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ عن قریب، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. ہم کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیا اسباب ہوں گے؟ یہ تمام سوالات جن کا تعلق محض معلومات سے. آپ کہہ لیں کہ علمی مباحث تو ہو سکتے ہیں، کدھر سے آئے گا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، لیکن یہ کہ عمل کا تعلق کس چیز سے تھا کہ آپ نے خبر دے دی کہ فتنہ آئے گا. اب اصل جو ہمارا معاملہ ہے، ہماری عاقبت کا دار و مدار، ہماری نجات کا دار و مدار تو اس فتنے سے بچاؤ پر ہے. بچیں گے کیسے ہم؟ مخرج کیا ہوگا؟ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ یہ مخرج وہی لفظ ہے جو آج کل بڑے بڑے ہالوں میں یا ہوائی جہازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایمرجنسی ایگزٹس، مخرج، المخرج الطواری. مخرج یہ ہے کہ کہیں فرض کیجئے کسی حال میں اچانک کوئی بم کا دھماکہ ہو جائے، اب تو وہ کہنا چاہیے، پہلے تو میں کہا کرتا تھا اگر آگ لگ جائے تو یہ کہ وہ نشان ہوتے ہیں کہ جلدی سے ادھر سے نکلو. یہ عام ایگزٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، تو وہ ہے مخرج. جب حضور نے یہ خبر دی کہ عنقریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اب اس پر جو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ اگر اس ایک حدیث پر ہم غور کر لیں تو عظمت قرآن کا بیان اس سے زیادہ، تا قیام قیامت تمام لوگ زور لگا لیں، عظمت قرآن کا اس سے زیادہ بیان ممکن نہیں. ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے. اس کا یہ پہلا ٹکڑا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو میری اس گفتگو سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس آیت کا جو مفہوم میں نے آج عرض کیا ہے، تین آیات میں حضور نے وہ مفہوم اپنی زبان میں ارشاد فرمایا. بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی شے، فتنوں سے نکالنے والی شے اللہ کی کتاب. فیہ خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم و حکم و ما بینکم. چار ٹکڑے ہیں یہ. اللہ کی اس کتاب میں تم سے پہلے جو حالات آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، خبریں ہیں. قوم نوح سے لے کر آپ کو معلوم ہے کہ قوم موسیٰ تک کتنے تفصیلی حالات، بلکہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم، جو کچھ کے یمن میں ہوا، سبا کا حشر، یہ ساری خبریں کیا ہیں؟ فیہ خبر و ما قبلکم، تم سے پہلی جو قومیں آئیں ان کے حالات، ان کے احوال. اور وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں موجود ہیں. پیشگی اللہ نے مطلع فرما دیا ہے کہ کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیسی کیسی صورتوں سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا، اگرچہ وہ اس انداز میں نہیں ہے. قرآن میں تاریخ بھی تاریخ کے طور پر تاریخ کے انداز سے بیان نہیں ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ پیشین گوئیاں بھی اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی. اس میں تدبر کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا. بہرحال اس وقت تو حدیث نبوی کے الفاظ پر توجہ مرتکز فرمائے. کتاب اللہ، فتنے سے بچانے والی شے اللہ کی کتاب ہے. فیہ خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم و حکم و ما بینکم، اور اس میں تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کا فیصلہ موجود. یہ ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث کے پہلے یہ چار جملے. بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف آخری چار جملے بھی آپ کو سنا دوں، درمیان میں تو بڑے مضامین اس میں ہیں عظمت قرآن کے ذکر میں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عامل بہ ہی اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر اس کا محفوظ ہے. اسی طرح فرمایا من حکم بہ ہی عدلا، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف سے کام لیا. من دعا الیہ فقد ہدی، من قال بہ صدقا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کتاب کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو جائے گی سیدھے راستے کی طرف. ہدی الی صراط مستقیم، فعل ماضی مجہول قطعیت کے لیے، ہدی الی صراط مستقیم، جس نے بھی اس قرآن کی طرف بلایا اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. بہرحال میں نے اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم اس وقت آپ کے سامنے رکھا، ہمیں رجوع کرنا چاہیے اپنے حالات کے اعتبار سے کہ ہم دیکھیں ہمارا ذکر بھی کہیں ہے کہ نہیں. اس وقت جو حالات ہیں، خاص طور پر اس عروس البلاد جو کہلاتی تھی کراچی، اس سے بھی زیادہ دیگرگوں حالات جو ہیں حیدرآباد کے، بحیثیت مجموعی پورے سندھ کے اندر جو صورتحال ہے اس سے کمتر درجے میں اس وقت وہ امن اور سکون کی کیفیت تو کہیں بھی نہیں ہے. پورے پاکستان میں ایک عجیب ایک گو مگو کی کیفیت ہے جس سے ہم دو چار ہیں، نہ معلوم کیا ہو جائے گا، کیا حالات ہوں. اس قدر غیر یقینی صورتحال جو ہے پورے ان 44 برسوں میں جو گزر چکے ہیں، آپ حیران نہ ہو 44 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اصل میں کیلنڈر جو ہے وہ قمری ہے، قمری حساب سے یہ رمضان مبارک جو گزر چکا اس کی 27 شب کو 44 برس پورے ہو چکے. ہاں یہ کہ شمسی حساب سے سولر کیلنڈر سے اب اگست میں جو ہے 43 سال ہو جائیں گے. بہرحال اتنی غیر یقینی صورتحال جو ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. میں نے جب ان حالات کے اعتبار سے ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا، گزشتہ جمعے میں لاہور میں جو میرا سلسلہ وار خطاب چلتا ہے اسی کا یہ پرچہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے جو نوٹ میں نے تیار کیے تھے، اس آیت مبارکہ کی طرف تو اسی وقت ذہن منتقل ہوا، لیکن یہ کہ اسی پر عمل ہے جو میں نے کیا. تو یہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں گویا کہ تصویر ہے ہمارے حالات. ایک سورۃ النحل کی آیات 111-112، 111 آیت میں تو تذکرہ ہے افراد کا جو معاملہ ہے، ہر ہر فرد جو ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. انفرادی فیصلے اس دنیا میں نہیں ہوتے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ تو دار الامتحان ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی حرام خوریاں کرتا رہے ساری عمر اور پھلتا پھولتا رہے، اس کا عین ممکن ہے، ہوتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نیکی پر کاربند رہے، خیر پر عامل رہے اور ساری عمر مسائل سے دو چار رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں. افراد کا معاملہ قیامت میں ہی طے ہوگا، البتہ اقوام کا معاملہ اس دنیا میں طے ہوتا ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر بہت ہی صحیح ترجمانی کرتا ہے قرآن مجید کے اس فکر کی کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. مراد اس سے کیا ہے؟ دنیا میں افراد کے بارے میں اغماض ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل افراد کا معاملہ تو قیامت میں طے ہو جائے گا، ان کے فیصلے تو وہاں چکائے جائیں گے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، طے ہو جائے گا. لہذا دنیا میں افراد کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن اجتماعی فیصلے اس دنیا میں ہوتے ہیں، قوموں کا انجام اس دنیا میں ہوتا ہے. تو فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو اجتماعی معاملہ جو ہے وہ اس دنیا میں طے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ دو آیات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آیت نمبر 111، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون. قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، وہ دن جس دن کے ہر ذی نفس آئے گا، حاضر ہوگا، ہر جان حاضر ہوگی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے. تجادل عن نفسها، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا دو جگہ پر، سورہ معارج میں بھی ہے، سورہ عبس میں بھی ہے. انسان جو ہے بھاگے گا اپنے باپ سے بھی اور ماں سے بھی اور بھائی سے بھی اور جورو سے بھی اور اولاد سے بھی، اور سورہ معارج کے تو الفاظ ایسے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والے، ان سب کو جہنم میں جھونک دو مجھے بچا لو، یہ ہے کیفیت. اس روز چاہے گا انسان فدیے میں مجھ سے سب لے لو، اولاد لے لو، ماں باپ لے لو، بیوی لے لو، قوم لے لو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِي، پورا میرا قبیلہ لے لو، سب کو جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو. وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے ہر نفس ہر جان آئے گی حاضر ہوگی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، لیکن وتوفا کل نفس ما کسبت، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمائی کی ہوگی. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں. یہ تو ہے وہ اخروی معاملہ جو افراد کا ہے. اب اجتماعی معاملہ، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے. اب یہ مثال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی معین بستی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے عام بات ہو جو کہی جا رہی ہو. اس میں مختلف اقوال ہیں. میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا، میں تو اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے ان تفاصیل میں نہیں جا رہا. یہ معین بھی ہو سکتی ہے بستی، اور بہت سے حضرات کا خیال ہے کہ خود مکہ مکرمہ یہاں پر زیر بحث ہے، اسی کی مثال دی جا رہی ہے. اس لیے کہ حضور کی بعثت کے بعد جب لوگوں نے آپ کی دعوت سے اعراض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت قسم کا قحط جو ہے وہ طاری کر دیا تھا، تو گویا کہ اس کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے. یہ بھی رائے ہے کہ یہ عام ہے، ایک مثال ہے. ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ جیسے میں دوسرا مقام آپ کے سامنے پیش کروں گا قوم سبا کا، تو شاید یہ قوم سبا ہی کی کہانی جو ہے ان الفاظ میں بھی بیان ہو رہی ہے. اب الفاظ پر توجہ فرمائیے. اللہ نے بیان فرمائی ہے مثال ایک بستی کی، کانت آمنتن مطمئنتن. ایک ایک لفظ اپنے ماضی کو دیکھتے جائیے، پاکستان کے ماضی کے حالات، کراچی کے حالات، عروس البلاد جو بڑی امن میں تھی، مطمئن تھی، عروس البلاد. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کا رزق کھینچا آتا تھا اس کی طرف ہر چہار طرف سے، ہر طرف سے با فراغت. کراچی واقعتاً آ کے محسوس ہوتا تھا کہ رزق کا سب سے بڑا منبع شاید یہی. آخر کھینچ کر کیوں آ گئے؟ کیوں پٹھانیاں آ گئے؟ کیوں پنجابی آ گئے؟ کیوں کونے کونے سے مسلمان جو ہے آ گیا، آباد ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاں معاشی سہولتیں نہ ہوں، معیشت کا سامان نہ ہو، کون جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا. پھر یہ کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا جیسے مکہ مکرمہ میں جا کر آنکھیں آدمی کھل جاتی ہیں کہ پوری دنیا کے میوے موجود ہیں، یجمع الیہ ثمرات کل شیء. اسی طرح ہمیشہ دیکھتے رہے کہ یہاں پاکستان کے کونے کونے سے پھل آ رہا ہے اور سستا ہے. جو عام شجاباد سے چل کر یہاں آیا، یہاں سستا ملتا ہے، شجاباد میں مہنگا ملتا ہے. یہ ہے یاتیہا، اس کے پاس آتا تھا رزقہا، اس کا رزق، رادم من کل مکان، ہر چہار طرف سے. ظاہر بات ہے امپورٹ جو ہو رہا ہے وہ یہیں سے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہیں سے، یہاں کے لوگ کمائی کر رہے ہیں اس پر بھی جو امپورٹ ہو رہا ہے اور اس پر بھی جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے. یہاں بزنس بھی تھا، انڈسٹری بھی تھی، آرام تھا، چین تھا، محبتیں بھی تھیں. اس کے بعد اب الفاظ آ رہے ہیں، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے ناقدری کی، کفران نعمت کیا اس بستی نے، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. اللہ کا تو یہ قاعدہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا، میرے احسانات کا، تو میں اور دوں گا، بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا، میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. تمہارا ذہن تنگ ہے، تمہارے پیمانے چھوٹے ہیں، تمہیں فکر لائق ہو جاتی ہے، تمہیں فیملی پلاننگ کی اور برتھ کنٹرول کی فکر لائق ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں ہے، ہمارے تو خزانے اتھا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا اگر اس کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مزہ چکھایا. لباس وہ شے ہوتی ہے جو جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، لفظ وہ لائے ہیں، ایک ایسی کیفیت کے جو گویا کہ پوری بستی پر طاری ہو گئی، ایک ایسی حالت جیسے کہ کبھی ڈسٹ سسپنشن ہوتا ہے ہوا میں، تو ظاہر بات ہے ہر ذی نفس اس سے متاثر ہوگا، جو بھی تنفس کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، وہ ڈسٹ ہو جائے گی. تو ایک عمومی کیفیت جو ہے لباس جیسے پورے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ نے فرمایا لباس الجوع والخوف، ہم نے اس بستی کو پہنا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا. بما کانوا یصنعون، اور یہ سب کچھ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ ان کے کرتوت، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، یہ ان کے اپنا طرز عمل ہے جس کا کہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے سامنے آ رہا ہے. اب دوسرا مقام دیکھیے، یہ ہے سورہ سبا کی آیات 15-17، تین آیات. لقد کان لسبا فی مساکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ان کے وطن میں، ان کی سرزمین میں ایک نشانی تھی، اللہ کی آیت، اللہ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کی بڑی نشانی. جنتان عن یمین و شمال، دو باغوں کے سلسلے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، ایک شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ، اس لیے کہ جو مشرق و مغرب کی تجارت، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو بعد میں قریش کے ہاتھ میں آئی ہے، وہ در حقیقت قریش سے قبل قوم سبا کے پاس تھی. سارا جو اسباب آتا تھا، یہ مال تجارت انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان سے، یہ آ کر اترتا تھا یمن کے ساحل پر، اور ادھر سے جو سامان یورپ وغیرہ سے آتا تھا وہ آ کر اترتا تھا میڈیٹرینین، بحیرہ روم کا ساحل جو ہے، شام کا ساحل. اب اس کے درمیان چونکہ نہر سویس تو تھی نہیں، آگے معاملہ خشکی کا تھا، تو اب یہاں سے یہ قوم سبا کے قافلے چلتے تھے، اور یہاں کا سامان وہاں، وہاں کا سامان یہاں. یہ ٹریڈ جو تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، پوری دنیا کی گلوبل ٹریڈ، وہ ان کے ہاتھ میں. یہی بعد میں جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے، جس کا ذکر ابھی آئے گا، اور اللہ کا عذاب جب اس قوم پر آیا، پھر بعد میں قریش کے ہاتھ میں یہی بات آ گئی جس کا ذکر کیا گیا، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. کیونکہ عرب کے جتنے بھی قبائل تھے لوٹ مار کرنے والے، وہ قریش کے قبیلوں پر حملہ نہیں کرتے تھے، وہ بیت اللہ کے متولی تھے اور سب کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، ہر قوم کا بت گویا کہ یرغمالی تھا قریش کے پاس. اب قریش کے قافلے پر کیسے حملہ کریں، وہ تو ان کے خدا، ان کے یرغمالی تھے، لہذا ان کے قافلے کو کوئی ڈر نہیں تھا، اور وہ یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی تھی، پہلے وہ قوم سبا کے ہاتھ میں. تو فرمایا سینکڑوں میل تک وہ شاہراہ، اور دونوں طرف اس کے باغات کا سلسلہ، ہر طرح کے پھل. کلو من رزق ربکم، گویا کہ صورت حال پکار پکار کر ان سے یہ کہہ رہی تھی، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے. واشکروا لہ، لیکن شکر کرو اس کا، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو لیکن اس کا شکر کرو. بلدۃن طیبۃن وربن غفور، تمہاری یہ آبادیاں، تمہاری یہ بستی طیبہ، پاک، زرخیز، مٹی گویا کہ سونا اگلنے والی، اور رب تمہارا بخشنے والا، غفور، چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے درگزر فرمانے والا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، فأعرضوا، وہاں لفظ آیا تھا کفر، کفرت بأنعم اللہ، اس بستی نے کفران نعمت کیا اللہ کی نعمتوں کا. یہاں لفظ آیا ہے فأعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، ہم سے رخ پھیر لیا، ہماری طرف توجہ نہ رکھی، ہماری پکار پر لبیک نہ کہا، ہمارا کھایا لیکن ہمارا شکر ادا نہ کیا، ہماری نعمتوں سے استفادہ کیا لیکن ہم نے جو بھی فرائض ان پر عائد کیے وہ ادا نہ کیے. اعرضوا، انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر ایک وہ بند جب ٹوٹا ہے، سیل العرم، جو تباہی آئی ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. میں نے لاہور میں بھی کہا تھا، ذہن منتقل ہوا، ابھی تک تو ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ دو حکومتوں کی جنگیں تھیں، دو قوموں کی جنگیں نہیں تھیں. اگر نیشنل لیول کے اوپر کوئی جنگ ہوئی اور کوئی تباہی اس طرح کی آئی کہ انہوں نے ٹارگٹ اگر بنایا کہیں تربیلا ڈیم کو اور کہیں منگلا ڈیم کو، اور اگر وہ پانی کی سینکڑوں فٹ کی جو اونچی دیوار ہے اگر وہاں سے چل نکلی، شاید کسی نے بتایا ہو کہ کتنے وسیع علاقے کے اوپر تباہی آ جائے گی، زندگی کا وجود نہیں رہے، شہر کے شہر ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ اس کا وجود نہیں. وہ عذاب آیا تھا اس قوم پر، سیل العرم، وہ بہت بڑا انہوں نے ایک بند باندھا ہوا تھا، وہ بند ٹوٹا، اور اس کے بعد ساری کی ساری بستی، پورا علاقہ برباد ہو گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلٍ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. وہ ان کے بہترین پھلوں والے باغات برباد اور تباہ ہو گئے، اس کے بجائے ہم نے دو انہیں باغ دے دیے، کیسے جھاڑ جھکاڑ والے، جیسے جنگل میں بربادی کے بعد کوئی وہ جھاڑ، کچھ جھاڑیاں اگاتی ہیں، ان میں کہیں کوئی ڈیلے، کوئی پیلو وغیرہ کی قسم کی چیزیں جنگلی جو ہوتی ہیں وہ کچھ کھا لی، کڑوے کسیلی چیزیں، یا بہت ہم نے اگر چھوڑا ان کے لیے تو کچھ بیری، وہ بھی جھاڑیوں کے اندر جو بیری ہے بیر ہو جاتے بس. فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ ہم نے انہیں دیا، یہ جزا ہم نے دی ان کی بغاوت کی پاداش، انہوں نے سرکشی کی. وحل نجازی الا الکفور، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر انہی کو جو انتہائی ناشکرے ہو. یہ ہے وہ فیہ ذکرکم، یہ ہے وہ حالات. اگر اس آئینے میں آپ دیکھیں گے نظر آئے گا کہ شاید ہماری کہانی بتائی جا رہی، ہمارے حالات. یہ حالات اس وقت جو دگرگوں ہیں، خوف کی کیفیت، کچھ پتہ نہیں. کوئی شخص گھر سے نکلے، وہ مزدوری کرنے والا، کوئی دکان پہ جانے والا، کوئی دفتر میں جانے والا، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں کیا ہو جائے، اور صورتحال ایسی کہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ فتنے کی شدت کے لیے حضور نے فرمایا کہ بڑے سے بڑے باشعور عقل مند بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کیا جائے. وہ ہے صورتحال جس سے ہم دو چار ہیں. البتہ میں آپ سے یہ عرض کر دوں، جو حضرات بھی مجھ سے واقف ہے کسی درجے میں، میرے لیے یہ چیز قطعاً ایسی نہیں ہے کہ جو اچانک ہو گئی. کم سے کم 8 برس پہلے تو میرا وہ خط چھپ گیا تھا جو میں نے ضیاء الحق صاحب کے نام لکھا تھا، کہ میں بین ہی بنگلہ دیش والے حالات جو ہے سندھ کے اندر دیکھ رہا ہوں. بڑے بڑے دانشور کہتے تھے کچھ نہیں ہے، کوئی آبسیشن ہو گیا ڈاکٹر اسٹار کو. لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں. یہ صورتحال آج سے 4 سال پہلے میرے مضامین مسئلہ سندھ سے متعلق چھپے تھے، جنگ کے اندر قسط وار آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، کتابی شکل میں بھی شائع ہوئے، تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ صورتحال کیا ہے، اسباب کیا ہے. میرے لیے تو گویا کہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. میں نے آج سے 3 سال پہلے حیدرآباد میں اپنے دوستوں سے کہا تھا مجھے یہاں خون کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس وقت تک تو ایسے حالات نہیں تھے، لیکن اندازہ ہو رہا تھا اعصاب کا تناؤ جو ہے کس شدت کو پہنچ چکا ہے، ذہنوں کے اندر کس قدر زہر گھل چکا ہے، جذبات جو ہے ان کے اندر تلخی کتنی پیدا ہو چکی ہے، چاہے ابھی اس کا آغاز نہ ہو لیکن یہ کہ اس کے آثار موجود تھے. اس میں ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل سبب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. جیسے کہ ہر معاملے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک سبب ہوتا ہے اصلی بنیادی، پھر ثانوی اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس کے اندر اور شدت پیدا کر دیتے ہیں، کمپلیکیشن مزید ہوتی چلی جاتی. اصل سبب ایک ہے، ہم نے ملک بنایا، ملک حاصل کیا اسلام کے نام، اسلام کی طرف جو پیش قدمی ہم نے کی ہے وہ آپ کے پاس پچپائی ہوئی ہے، پیش قدمی نہیں. بہت برا مانا تھا بہت سے حضرات نے یہاں پر کہ ڈاکٹر اسلام نے ہماری توہین کی ہے، جب میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی والے سوچو، اپنے غریبانوں میں جھانکو، جس کے پاس 2 پیسے آ گئے اس نے برقع اتار دیا کہ نہیں اتار دیا. معلوم ہوا کہ شاید یہ مفلسی ہی کی علامت تھی، ہماری دین کی تو کوئی بات نہیں تھی، شاید پردہ نام کی کوئی شے ہماری روایات میں نہیں، ہماری تہذیب میں نہیں، ہمارے دین میں نہیں. یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، محل ہم نے بنائے ہیں، عالی شان اپنے مسکن تعمیر کیے ہیں، انہیں سجایا ہے، لیکن یہ ہے کہ دین کا کیا کیا ہے اس کا معاملہ دیکھنا چاہیے. اور یہ چیز ظاہر بات ہے، ابھی تو آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں بھی جھڑپ ہوئی ہے، پاکستان کس نے بنایا؟ آپ کے وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مہاجرین نے بنایا سب غلط ہے، پاکستان کے اندر جو آباد تھے انہوں نے بنایا. اس کے بعد کسی نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی کہ آخر یہ لوگ آئے، نہ آتے تو اچھا تھا. یہ صورتحال ہے آج کے جو آپ کے ملک کے سب سے بڑے ادارے کے اندر ہو رہے ہیں، یہ آخر کیوں ہے؟ پھر میں کہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں، پھر یقیناً کوئی ہماری ہی کرتوت ہے، کوئی ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، ہمارے ہی جرائم ہیں، ہم نے ہی اپنے فرائض کی ادائیگی کے اندر غفلت برتی، اس کی سزا ہے جو آج ہمارے سامنے آئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اصل سبب یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بارہا عرض کیا ہے، جو حضرات نئے ہوں ان کے لیے دوہرا رہا ہوں، میرے سامنے تو یہ آیات 3 سال 4 سال پہلے آ گئی تھی اور میرے آنکھیں کھل گئی تھی. سورہ توبہ کی 3 آیات، جیسے یہ 3 آیات سورہ سبا کی سنا رہا ہوں، اس میں فرمایا گیا کہ نفاق کی ایک خاص قسم بھی ہے، بہت سی قسمیں نفاق کی، لیکن ایک خاص قسم یہ ہے جو کسی ایسے گروہ کے اندر پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کوئی عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کرے. منافقین کے تذکرے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ،
ہم خوب صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، نیک بن جائیں گے بالکل. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، نواز دیا، بخلوا بہ، اب وعدہ خلافی کی، بخل سے کام لیا، وتولدون، پیٹ موڑ لی، اعراض کی روش اختیار کی. میں تو کانپ جاتا ہوں جب آیت پہ آتا ہوں. یہ نفاق پھر نکلتا نہیں ہے دل سے. آگے چل کر الفاظ آئے ہیں الا ان تقطع قلوبهم، یہ نفاق نہیں نکلا کرتا جب تک کہ دل کا ریزہ ریزہ علیحدہ نہ کر دیا جائے. جیسے کہ سرطان کا پھوڑا جو ہے اگر کسی جسم کے اندر اس کی جڑیں پھیل گئی ہوں تو کہاں کہاں سے سرجری کریں گے، کہاں سے نکالیں گے، پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے تو سرطان نکل جائے گا. وہ کیفیت ہے الا یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، اور یہ سب کچھ ہوا بسبب اس کے کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی اور انہوں نے جھوٹ بولا. یہ سزا ہے جو پر مسلط ہے. نفاق کی دو قسمیں، یہ بھی دیکھیے، نفاق ایک ہے کردار کا نفاق، ظاہر بات ہے ہم عقیدے کے منافق تو نہیں ہیں، ہم نے کوئی دھوکہ دینے کے لیے تو کلمہ ایک شہادت نہیں پڑھا ہے، لیکن عقیدے کا منافق ہونا اور ہے عمل کا منافق ہونا، جس کی کہ حدیث میں آئی ہے تین علامتیں اور ایک دوسری حدیث میں چار علامتیں، جن میں یہ سب ہیں وہ کٹر منافق، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، ولو ساما وصلى وزعم انه مسلم، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ کٹر منافق ہے اگر یہ اوصاف اس میں تمام سے تمام. اور وہ کیا ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے. اور چوتھا بس ایک حدیث میں آیا، یہ تینوں تو دونوں میں، دونوں حدیثوں میں اضافی یہ ہے کہ جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، جو منہ میں آیا بک دیا، فوراً جو ہے آدمی جو ہے لڑائی کے اندر حدود کو فوراً جو ہے کراس کر گیا. یہ چاروں چیزیں آج آپ کے معاشرے میں، آج وہ فجرہ والی بات تو معلوم ہوتا ہے، معاشرہ پھٹ رہا ہے اور وہ جذبات جو ہیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض، وہ جیسے پھٹ رہے ہیں باہر. یہ ہے وہ نفاق کردار کا، سیرت کا، اخلاق کا. اور ایک نفاق وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، محبتوں کا ختم ہو جانا، اخوتوں کے رشتوں کا کٹ جانا، طبقات میں تقسیم ہو جانا، جس کی طرف سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اشارہ ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض. اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے خبر نہ رہو، نہ چنت نہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم امن ہی میں رہو، بے فکر رہو، اللہ قادر ہے اس پر کہ کوئی عذاب بھیج دے تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نکال دے، اور یا تیسری شکل سب سے زیادہ خوفناک، تمہیں طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ ایک دوسرا چکھے. اللہ کو نہ آسمان سے کچھ بھیجنے کی ضرورت کسی عذاب کے، اور نہ زمین سے کوئی عذاب نکالنے کی ضرورت، یہ بدترین شکل ہے عذاب. یلبسکم شیعاً، کیسی دوستیاں تھیں، کتنے کھلے ہاتھوں کے ساتھ سندھیوں نے، قدیم سندھیوں نے مہاجرین کا استقبال کیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ محبت ہی محبت. اب وہ محبتیں کہاں گئی؟ یہ نفرتیں کیوں آ گئیں؟ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ پھر میں عرض کروں گا اللہ ظالم نہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید میں بار بار آیا، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. لہذا اس صورت حال کا اصل حل تو یہی ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ اسلامی انقلاب، اللہ کا وہ نظام، نظام عدل اجتماعی. صرف یہ نماز روزہ نہیں ہے، آپ نے نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے. یہ نماز روزہ تو انگریز کے دور میں بھی چل رہا تھا، کیا نہیں تھا؟ یہ نماز روزہ ہندوستان میں چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا؟ یہ نماز روزہ امریکہ میں جاری ہے، یہ نماز روزہ برطانیہ میں جاری ہے. وہاں آپ چرچ خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں، کوئی قانون آپ کی رکاوٹ نہیں ڈالتا. کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا نماز روزے کے لیے؟ پاکستان تو بنا تھا اس مکمل دین کو، اس نظام کو، وہ نظام عدل اجتماعی. یقوم الناس بالقسط، لوگ اس عدل اور انصاف کے نظام پر کاربند ہو. یہ نہ ہو کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے سرمایہ داروں ہی کی جاگیر بن کر رہ جائے، غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے. ایک وہ ہو کہ جنہیں سر چھپانے کے لیے جھونپڑی نصیب نہ ہو، ایک وہ ہو کہ جن کے ایکڑوں کے اوپر بنے ہوئے محل ہو شاندار. یہ نظام عدل اجتماعی نہیں تھا، وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ نظام جس میں حریت بھی تھی آزادی بھی تھی. ایک عورت ٹوک سکتی تھی حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عمر اپنی غلطی تسلیم کرتے تھے کہ ہاں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا. جب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ اتنی حد مقرر کر دی, اس سے زیادہ جو ہے مہر نہیں باندھا جائے گا, ایک خاتون نے روک لیا. عمر ہمارے جس حق پر, نہ اللہ نے کوئی حد لگائی نہ اس کے رسول نے کوئی حد لگائی, تم کون ہوتے اس کے اوپر کوئی حد لگانے والے, سیلنگ اس کے اوپر لگا دینے والے. حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا, اپنا جو بھی اسے آرڈیننس کہیے اس وقت, اس وقت کی اصطلاح میں واپس. وہ حریت, وہ آزادی, وہ مساوات. خلیفہ وقت جس کے نام سے لرزہ تاری ہے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں, وہ سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا, اور یہ کوئی سفر ذاتی نہیں تھا, کوئی انٹوریج نہیں, کوئی بڑا جہاز 747 جو ہے وہ اس کے لیے خالص نہیں کیا گیا ہے, اور وہ کئی کئی ہفتے کھڑا نہیں رہا ہے. پورے ملک کا شیڈیول جو ہے وہ اپسٹ ہو گیا ہے, مسافر پریشان ہے, اور جہاز کھڑا ہوا اس لیے کہ صدر مملکت گئے ہوئے, اپنے طائفے کے ساتھ گئے ہوئے. وہ اتنا اہم سفر, بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے خالص سرکاری سفر, ایک خادم ساتھ ہے, ایک اونٹ ہے اسی پر راشن بھی ہے, اسی پر چل رہے ہیں, ایک منزل خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے دکیل پکڑ کر چل رہا ہے, اگلی منزل خادم اوپر براجمان ہے اور خلیفہ وقت دکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. یہ تھا نظام. دنیا تو اگر پیاسی ہے تو اس نظام کی پیاسی ہے. آج جو کوئی جاتا ہے ڈنمارک میں جاتا ہے, چین میں جاتا ہے, متاثر ہو کر آتا ہے. اس نظام کی کہیں کہیں کوئی جھلکیاں وہاں نظر آتی ہیں, یہاں تو نظر نہیں آتی. ڈنمارک میں جب میں گیا مجھے بتایا گیا کہ وزیر خزانہ دیکھا گیا وہاں پر کیو میں لگا ہوا اپنا چیک کیش کرانے کے لیے بینک میں, سائیکل پر پھر رہے ہیں وہ. ذرا معلوم ہوا کہ کوئی جھلک اگر ہے وہاں, اگر ان چیزوں کی تو وہاں ہے, یہاں تو نہیں. یہ وہ نظام برپا کرنے کے لیے آپ نے یہ ملک بنایا تھا. لاکھوں کی جانے گئی ہیں, ہزارہا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی لاکھ کی تعداد پہنچ جائے جو عصمتیں لوٹی ہیں. نہ معلوم کتنی مسلمان خواتین رہ گئی مشرقی پنجاب, اس لیے کہ سال ہر سال بعد جب وہ انتظام ہوا ہے واپس ان کو ریکور کرنے کا, کئی کئی بچے ہو چکے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اب ہم جائیں گے تو ہمیں قبول کون کرے گا, اس معاشرے میں ہمارا کہاں مقام ہوگا. انہوں نے آنے سے انکار کیا. یہ ساری قربانیاں کس لیے دی تھی؟ صرف نماز روزے کے لیے دی تھی؟ صرف اس لیے کہ شاندار مسجدیں بن جائیں؟ یہ شاندار مسجدیں جو ہیں یہ تو ہمارا مقصود نہیں تھا. وہ مسجد نبوی جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے وہ تو شاندار نہیں تھی, وہاں تو یہ امینٹیز نہیں تھی اور یہ سہولتیں نہیں تھی, لیکن انقلاب برپا ہوا, نظام قائم ہوا, اس نظام کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. لیکن وہ نظام ہمارے سامنے ہی نہیں. مذہبی طبقات کی سوچ بھی جاتی ہے تو نماز روزے تک, اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں. وہ سوچ جو ہے دین کی, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, ان کے ساتھ کتاب اتاری, میزان اتاری, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. وہ عدل اجتماعی, وہ سسٹم آف سوشل جسٹس, اس کو قائم کرنے کے لیے قائد اعظم نے تو الفاظ کہے تھے. اب یہ کہ وہ اگر مہلت ملتی وہ کیا کرتے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. الفاظ ان کے یہ تھے کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد جدید میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. نو انسانی اس پیاس میں ہے, تجربے کر رہی ہے. کبھی وہ فیوڈلزم سے نکلی اور وہ ڈیموکریسی کی طرف آئی, ڈیموکریسی نے پھر کیپیٹلزم کی لعنت کی شکل اختیار کر لی, پھر چھلانگ اس نے لگائی, اب وہ گئی تو وہ کمیونزم کی گود کے اندر پھنس گئی, اب وہاں سے پھر واپس آ رہی ہے. واپس آ کے جائے گی کہاں؟ ٹھوکرے کھائے گی, اس لیے کہ وہ نظام تو آپ کے پاس ہے, آپ خود جھولی پساتے ہیں ان کے سامنے اس نظام کے لیے. لہذا وہ جو ہمارے پاس تھی دولت, اس کو ہم سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, خزانے کا سانپ, کہ نہ اس سے خود فائدہ اٹھانا نہ دنیا کو اٹھانے دینا. پہلا کام تو یہ ہے. اب ظاہر بات ہے مجھے اس وقت جو گفتگو کرنی ہے میں یہ نہیں بیان کر سکتا وہ انقلاب کیسے آئے گا. البتہ میری کتاب موجود ہے, چاہے کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ اپنی کتابوں کا اشتہار دے رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں پڑھیے خدا کے لیے منہج انقلاب نبوی. 11 تقریریں میں نے کی تھی اپنی مسجد میں, اس میں سیرت النبی سے بتایا. یہ 1912 کی بات ہے. مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک قول نقل کیا تھا الہلال میں, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کی اصلاح آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا یہ حضرت ابو بکر کے خطبے کا ایک جملہ ہے جس کو امام مالک نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے. تو ظاہر بات ہے انقلاب تو آئے گا تو منہج نبوی سے آئے گا، انقلاب آئے گا محمدی طریق سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بہت سے نیک لوگ ہیں جن کے سامنے وہ انقلاب نہیں ہے، صرف نیکی کی عبادات کی تلقین. کچھ لوگ ہیں جو نام لیتے ہیں لیکن طریقہ کہیں اور سے لے کر آتے ہیں، کوئی الیکشن کے طریقے سے، کوئی اور کمیونسٹوں کے طریقے سے. حالانکہ ہماری توجہ جو ہے مرتکز ہو جانی چاہیے، سیرت النبی کو سمجھیے کہ جائی جاس انقلاب آئے گا اگر اسلام کا، تو وہ انقلاب آئے گا منہاج نبوی سے اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام. اس کے لیے میری کتاب پڑھیے. یہ تو ہے بنیادی سبب. ہم نے ملک بنایا اسلام کے لیے اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے لیے، صرف نماز روزے کے لیے نہیں. آج بھی آپ کو حیدرآباد دکن کی مسجد، وہ جو وہاں کی بڑی مسجد ہے، اس میں جتنے مکہ مسجد، اس میں جتنے مسلمان نظر آئیں گے، میرے درس کے اندر عشاء کی نماز کے بعد 15,000 مرد اور 5,000 سے لے کر 10,000 تک خواتین شریک رہی ہیں. 3 دن میری تقریر رہی ہے. لا پاکستان میں تو کہیں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے. آج بھی وہاں پر وہ جذبہ زیادہ ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمان عورت کے جسم کے اوپر برقع ہے، یہاں تو نظر ہی نہیں آتا. میرے سامنے روئے تھے دو نوجوان. یہ بعض واقعات ایسے جو بھول نہیں سکتا. مراد آباد سے دو نوجوان آئے، یہی میرا جو دفتر ہے تنظیم اسلامی کا، ملاقات کے لیے آئے اور رو پڑے. وجہ کیا تھی کہ ہم پہلی مرتبہ پاکستان آئے، ہماری پھپھی کی بیٹی کی شادی تھی. ہم نے یہاں آ کر دو باتیں دیکھی، ایک تو یہ کہ یہاں پردہ نام کی کوئی شے نہیں رہی، اور نمبر دو جس طرح پانی کی طرح یہاں دولت بہہ رہی ہے. رو پڑے اس بات پر کہ ہندوستان میں جو نظام تعلیم ہے جس سے ہمیں ڈر ہے کہ ہماری اگلی نسل کو اللہ اور رسول کا نام بھی یاد نہیں رہے گا. ہم مکتب کھولنا چاہتے ہیں کہ اپنے طور پر کم سے کم بچوں کو تو پڑھا دیں. ہمارے پاس وہ مکتب کھولنے کے لیے پیسہ نہیں، اور یہاں ایک ایک شادی کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہماری پھوپھی، وہ پھپھا جو ہے وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے، درمیانی طبقے کے آدمی، لیکن جس طرح ہم نے یہاں پانی کی طرح پیسہ بہتے ہوئے دیکھا ہے شادی میں، اس کے اوپر انہیں رونا آ رہا. یہ کیا ہم نے پاکستان میں آ کر، اپنے غریبانوں میں جھانک لیجیے. آج اس کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. تو اصل سبب ہم نے یہاں اسلام کا وہ نظام قائم نہیں کیا، نظام عدل. اصل اس کا جواب کیا ہوگا، حل کیا ہوگا؟ اسلامی انقلاب، کامل نظام. لیکن کیسے آئے گا وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. اس کے لیے جن کی توجہ ہو میری کتاب پڑھے. پھر یہ کہ اگر ہو آئیں چل کر لاہور، آئیں بات کریں. اگر آپ کو کوئی اپنی ذاتی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ، سات سمندر پار کا سفر کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دل کو لگ جائے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے اور سیریس ہو، اف یو مین بزنس، تو کیا آپ لاہور نکل کے آ سکتے؟ میری بات غلط نظر آئے تو مجھے سمجھائیے، اور میری بات صحیح نظر آئیے تو اس کو قبول کیجیے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اس کے اوپر سیکنڈری کمپلیکیشن ہے، 1:30 بجے تک کا وقت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سے زدے آ گئے. چونکہ مسلم لیگ کوئی پارٹی تھی نہیں، وہ ایک موومنٹ تھی، پاکستان بنتے ہی ختم ہو گئی. کانگریس اس کے برعکس ایک جماعت تھی، اس کی بڑی لمبی تاریخ تھی. اس تاریخ کے اندر، اس کی تاریخ بنانے میں مسلمانوں کا خون شامل ہے. اس کی تاریخ صرف ہندوؤں نے نہیں بنائی، یہ مسلمانوں نے بنائی. خود قائد اعظم کتنے عرصے کانگریس میں رہے. وہ جماعت تھی، اس کے کادرز تھے، اس کا ایک نظم تھا، اس کے ورکرز تھے، اس کے لیڈرز تھے. یہاں ایک تحریک تھی. تحریک کا یہی ہوتا ہے حشر کہ وہ جو مقصد ہوتا ہے حاصل ہوا، اس کے بعد وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر جو کہ عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے تھے اختیارات، وہ نہیں آئے. وڈیروں کے پاس، بیوروکریسی کے پاس، آرمی کے پاس، یہ ایک مثلث ہے جو اس ملک پر حکمران رہی. اس نے خون چوسا ہے عوام کا، ظلم کیے ہیں. انہوں نے پورے ملک کے عوام کو بھی چوسا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑھ کر سندھ کے اندر چوسا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فوج کا معاملہ سندھ سے نہیں ہے. لہذا جب مارشل لا ہوتا ہے، جیسے کہ مشرقی پاکستان میں احساس ہو گیا تھا کہ مارشل لا کا مطلب ہے مغربی پاکستان ہم پر حکومت کر رہا، اس کا رد عمل شدید ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایوب خاں کا مارشل لا، اس کا نتیجہ وہ نکلا تھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے لینا ہو. وہی معاملہ یہاں ہوا، اسی لیے چیختا رہا. حالانکہ میری تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ضیاء الحق صاحب سے، انہوں نے تو میری سرپرستی کی تھی. مجھے تو اگر ٹیلی ویژن پر وقت ملا الہدا کا، 15 مہینے مسلسل تو انہیں کا دور تھا. میں نے ان کا شکریہ اعلی الاعلان ادا کیا، اعلی رسول ارشاد ادا کیا. انہوں نے مجھے سینٹرل منسٹری پیش کی تھی. وہ تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس غلطی کا ارتکاب میں نے نہیں کیا. صرف یہ ہے کہ شورا کی جو رکنیت تھی اس کو قبول کیا. ظاہر بات ہے اس میں حکومت میں شرکت نہیں ہے، وہ تو مشورہ ہے. میں یہاں بیٹھ کے مشورہ دے سکتا ہوں، وہاں اگر قریب سے جا کر دینے کا موقع ملتا ہے تو میں کیوں نہ دوں. لیکن یہ سب کے باوجود کہتا رہا. 1982 میں آخری وہ خط لکھ دیا، خدا کے لیے اس مارشل لا کو ختم کیجئے. اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سندھ کے اندر جو بھی علیحدگی پسند ہے عناصر ہیں غیر مؤثر ہیں, آپ انہیں مؤثر بنا دیں گے. اس لیے کہ فوج میں سندھ کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہاں تو گالی بن جائے گی فوج, پنجابی فوج, پنجابی فوج. بہرحال اس کا نتیجہ جو نکلا کہ جو سندھ کے اندر محرومی کے رد عمل میں کوٹا سسٹم اور فلاں سسٹم, اس سے یہ کہ مہاجرین کی نوجوان نسل کو محسوس ہوا ہمارا مستقبل تو ختم ہے یہاں پر, سنز آف دی سوائل کے لیے یہاں راستے کھلے ہوئے, ہمارے راستے بند. یہ ایک جس کو آپ وشس سرکل ایک ایک چکر کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس طرح پیچ پیچ در پیچ یہ ایک رد عمل کا سلسلہ ہے جو جاری تھا. میں نے اس کا پورا تجزیہ کیا تھا, بہت سے ہمارے سندھی بھائیوں نے بھی بعد میں ناراض ہو گئے, اس لیے کہ یہاں تو یہ ہے کہ یا تو سب سیزن ہماری بات کرو اور دشمن کی کسی اچھی بات کو بھی اچھا نہ کہو, تب تو تم ہمارے ہو, عزیز ہو گئے. لیکن اگر کہیں آپ نے انصاف کی بات کہی ادھر بھی اور ادھر بھی, تو نہ وہ آپ سے راضی نہ وہ راضی. یہ صورتحال میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے, لیکن مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیشہ وہ بات کہی ہے جو میرے ضمیر کے نزدیک درست ہے, اور میں اپنے آپ کو اگر جواب دہ سمجھتا ہوں صرف اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں. جو بات صحیح سمجھیے کہی ہے, کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا کس شخص کو کیا بات بری لگے گی اور اس کو کیا اچھی لگے گی. تجزیہ کیا تھا, اس وقت کہا تھا کہ صحیح ترین تجزیہ ہے. تو یہ صورتحال جو خاص ہے اس کی, صوبہ سندھ کی, اس کے لیے میں مشورہ دوں گا جنہیں دلچسپی ہے, چاہے انہوں نے وہ اخبار میں کوئی مضامین جو ہے ظاہر بات ہے وہ مسلسل تو آدمی نہیں پڑھتا, کوئی ایک قسط رہ گئی, کوئی دوسری قسط پڑھ لی, تیسری رہ گئی, کتابی شکل کے اندر استحکام پاکستان اور مسئلہ ہے اس کو سمجھیے. جب تک کہ باشعور لوگ سمجھیں گے نہیں کہ ہم کس چکر میں آئے ہوئے ہیں, یہ وشو سرکل ہے کون سا, اس کے اسباب کیا ہیں, اور اس کے بڑے گہرے دور رس جو ہے بہت دور تک پھیلے ہوئے اس کے اسباب ہیں. مثلا ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, پنجاب اور سندھ, ان کا ایک بڑا بنیادی فرق رہا ہے انگریز کے 100 برس کے دوران. انگریز کا ویسے تو 200 سال شمار ہوتے ہیں, لیکن پنجاب اور سندھ دونوں کے لیے 100 برس, اس لیے کہ 1840 کے اندر انگریز نے پنجاب کو فتح کیا اور 1840 کے اندر ہی سندھ کو قبضہ کیا. لیکن سندھ اور پنجاب کے مابین ایک زمین و آسمان کا فرق تھا. پنجاب پر اس وقت حکومت تھی سکھوں کی, سکھا شاہی, جس میں نہ کوئی قانون ہے نہ قاعدہ ہے, جو آ گیا خالسا جی کے جی میں بس وہی قانون. لہذا انگریز نے آ کر جب پنجاب فتح کیا ہے تو مسلمان نے ایک طرح کا سائی آف ریلیف, اسے تو ایک اچھائی ملی ہے, چاہے غلامی کی جگہ غلامی آ گئی, لیکن یہ غلامی رول آف لا تھی, قانون کی غلامی تھی, یہ وہ سکھا شاہی نہیں تھی. لہذا پنجابی مسلمان کا, اور پٹھان بھی سکھوں کے تحت تھے, یہ تین اضلاع جو ہیں مردان اور پشاور اور کوہاٹ, اسی سے ہماری فوج کے اکثر لوگ ہیں, اور یہ پنجاب کا علاقہ ہے, شمالی علاقہ. فوج کے آفیسرز میں تو چلیے دوسروں کا بھی کچھ حصہ ہے, لیکن یہ کہ ہماری جو عام رینکس ہیں وہ تو انہی سے علاقے میں. یہ وہ علاقہ ہے جو سکھا شاہی کے تحت تھا, انگریز نے آ کر انہیں نجات دلائی ہے ایک نہایت ظالمانہ بروٹل جو بھی ایک اقتدار تھا. لہذا پنجابی مسلمان اور اس علاقے کے پٹھان کا معاملہ یہ تھا کہ انگریز کے خلاف دشمنی اس کے دل میں نہیں تھی. واقعہ ہے کہ غدر کے جس کو کہا جاتا ہے, اس میں انگریز کے ہاتھ سے دلی نکل چکا تھا, پنجابی مسلمان نے آ کے مدد کی ہے اور دلی کا قبضہ دوبارہ لے کر دیا, جبکہ سندھ کا معاملہ برعکس تھا. سندھ میں انگریز نے مسلمان سے حکومت چھینی, لہذا مسلمان کے دل میں دشمنی تھی انگریز کے خلاف. انگریز کو پتا تھا ان کو دبانا ہے, ان کے جذبات جو ہے کہیں ان کو موقع نہ مل جائے. یہی وجہ ہے آپ پنجاب میں دیکھیے, آپ کو BCO کالج نظر آ جائیں گے, مشن کالج, ایمرسن کالج ملتان, مرے کالج سیال کوٹ, اور ایچسن کالج, اور آگے چلیے گارڈن کالج, ایڈورڈ کالج پشاور, ان سب میں تو تھے. FC کالج لاہور, پھر گورنمنٹ کالج لاہور بھی, تو وہ بھی تو ایک کیتھیڈرل کی عمارت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سندھ میں کیوں نہیں کالج بنایا کوئی, اسے معلوم تھا یہاں بغاوت ہے, ہمارے خلاف دشمنی ہے. 1940 تک یہاں پر ہر موومنٹ چلتی رہی ہے, انگریز کو پریشان کیے رکھا سندھی مسلمان, لہذا مشہور کر دیا سندھی نان مارشل ہوتا ہے, اس کو ہٹایا دبایا, ہندو کو ابھارا, جبکہ وہاں مسلمان کو سہارا دیا انگریز نے. نتیجہ یہ کہ ذہنیتیں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہو گئی ہیں, ایک دوسرے سے مختلف. ان حالات کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ سندھی ذہن کیا ہے, اور سندھی نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمان پنجاب کا یہ کیوں ہے. یہ تو در حقیقت تاریخ کے ڈکٹیٹس ہیں, یہ جبر ہے تاریخ کا, لیکن اس کو سمجھیے. اگر وہ کتاب آپ پڑھیں, اس میں میں نے کچھ حل بھی تجویز کیے ہیں, وہ تو خیر اس وقت کی بات ہے 4 سال پہلے کی. اب جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے ہم ایک خوفناک دوراہے پر کھڑے ہیں. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج صبح بھی میں اپنے بعض رفقا سے گفتگو کر رہا تھا, میں نے کہا تھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر چلے جا رہے ہیں, آگے چل کر آپ کو پتا ہے ابھی دو راہ آئے گا, تو آپ کے پاس وقت ہے فیصلہ کرنے کا کہ مجھے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, پہلے سے سوچ رکھیں. اور جب آدمی دو راہے پر پہنچ گیا آپ کو وقت نہیں ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دی ڈیسیژن, فیصلہ کرنا ہے. اب ہماری قوم ایک دو راہے پر آ گئی, اور واقعہ یہ ہے کہ حالات اتنے پیچیدہ اتنے پریشان کن ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کوئی مشورہ دے سکوں. کیا کریں؟ وہی بات جو میں نے کہی تھی حضور کے الفاظ, ایسا وقت ہوگا کہ بڑے سے بڑے آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کریں. یہ ہوا تھا الفتنۃ الکبریٰ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک, یہ جو چار سال ہے, ساڑھے چار سال الفتنۃ الکبریٰ, اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے سمجھ نہیں پائے کہ کیا کریں کیسے کریں. وہی معاملہ اس وقت ہے ہماری قوم کا. دو راستے ہیں اس وقت, یا تو یہ تو ایک رائٹنگ آن دی وال ہے کہ سندھ کے مسئلے کو حل کرنے میں جو سیاسی حکومت اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ناکام ہو گئی. یہی وجہ آخر فوج کو لانا پڑا. فوج چاہے جزوی طور پر آئی ہے, اگر ناکام ہو جاتی ہے اس میں تو اور بڑے پیمانے پر لانا پڑے گا, حالات تو اسی کے متقاضی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ پھر فوج کا کوئی بڑا آپریشن اس محض کا ہو گیا جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا, پھر یہ کہ اٹس اینی بڈیز گیس کیا ہوگا, کچھ پتا نہیں. اس لیے کہ بھارت جیسے اس وقت کہا گیا تھا جو ان کی وہ ڈیفنس کی اسٹریٹجی کی جو ان کا انسٹیٹیوشن تھا انسٹیٹیوٹ, اس کی یہ رپورٹ تھی کہ دس از دی چانس آف دی سینچری. یہ تو صدی کا ایک موقع ہے جو ملتا ہے, یہ روز روز موقع نہیں آتے. مشرقی پاکستان کے حالات جو ہیں ہمیں آگے بڑھ کر صورت مندانہ قدم اٹھا کر اور پاکستان کو دولت کر لینا چاہیے. وہی جو ہے صورت حال سن 71 کی, اب تو بے نظیر نے بھی کہا ہے 71 والے حالات پیدا ہوتے. اب وہ تسلیم کر رہی ہے کہ 10 سال سے چلے آ رہے ہیں باہر سے لوگ, اس سے پہلے نہیں کہا تھا. اگر 10 سال سے چلے آ رہے تھے تو 1.5 سال تو تمہیں بھی ہو گیا, تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومت جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ سول ایڈمنسٹریشن ناکام ہو. اب راستہ تو وہی ہے کہ اگر وہ شکل ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے صورتحال, پھر ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا, کیا صورتحال ہوگی, کیا رد عمل ہوگا, کیا خوفناک نتائج اس کے نکلیں گے. اور میرا مسئلہ یہ ہے, بعض احباب کو میں دیکھتا ہوں خون کے آنسو آتے ہیں, لیکن میں نوجوانوں کی زبان سے یہ الفاظ سنتا ہوں پاکستان نہیں رہے گا تو کیا ہے. انہیں یہ معلوم نہیں ہے سرحد کے اس پار کیا منصوبے, آر ایس ایس کی ایک فارمیڈیبل فورس کس حد تک پہنچ چکی ہے, اس کا پولیٹیکل ونگ بی جے پی اب کس حیثیت کیا حیثیت اختیار کر چکا ہے بھارت کے اندر, وی پی سنگھ کی گورنمنٹ اس کے ہاتھ کے اندر ہے, جس طریقے سے چاہے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور ان کا ارادہ تو وہی ہے بالکل کہ وہ پاکستان اور ہندوستان سے اسلام اور مسلمان کا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں نام و نشان. انہوں نے تو کئی بھیجے ہیں اپنے وفود کہ جا کے اسپین کے حالات کا مشاہدہ کریں, کھوج لگائیں, ریسرچ کریں کہ وہاں سے مسلمان کیسے ختم کیے گئے. تو انہوں نے تو کئی مرتبہ اس کو چھانا, یہ صورتحال ادھر بن رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ بڑی آسانی سے کوئی شخص کہہ دیتا ہے نہیں ہے تو کیا ہوگا, پاکستان نہیں رہے گا تو کیا ہے. لیکن یہ کہ پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا, پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ سندھی ہے یا مہاجر ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ پنجابی ہے یا پٹھان ہے. وہ تو جو ان کا نقشہ ہے, ان کے تو سینے کا ناسور ہے, اکھنڈ بھارت کا خواب ہے, اور یہ بھارت کی پاک سرزمین ان ملیچوں کے ذریعے سے ناپاک ہوئی. ان کو یہاں سے جب تک نکال کر پاک نہیں کر دیا جائے گا ان کی سرزمین پاک نہیں ہوگی. اور وہ جو ہے ملیٹنٹ ہندو, وہ اب جس طریقے پر وہاں چھا چکا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں. یہ تو کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو نہ معلوم کتنی خون کی ندیاں وہاں پر جو ہے اس مسجد کے بابری مسجد کے ذمن میں نہ ہو جاتی ہے. وہ ہندو قوم ہے سمجھدار. کشمیر کا مسئلہ آیا تو تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنے وہ معاملات روک لیے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو دیکھیے, ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر یہ صورت بڑھتی تو نہ معلوم شاید اللہ تعالیٰ کا عذاب, جس کی میں خبریں دیتا چلا آیا, 10 سال پہلے سے باتیں کر رہا ہوں, کتاب میں نے لکھی ہے. لیکن یہ کہ اسی ضمن میں میں نے کہا تھا کہ سورہ انبیاء ہی کے آخر میں وہ الفاظ موجود ہیں, بھائی ندری, حضور سے کہا جا رہا کہہ دیجئے آپ کے مجھے معلوم نہیں, اقریب ام بعید ما توعدون, جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. بھائی ندری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین, اور کہہ دیجئے نبی مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کچھ دراز کر دے, تمہیں اور مہلت دے دے, تمہیں آزمائے, ایک موقع اور دے. اللہ جانتا ہے. اگر حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ مجھے نہیں معلوم, تو تو کون ہوگا اور جو یہ کہہ سکے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے اگر یہی طرز عمل رہتا تو عذاب آئے گا، وہ عذاب تو آ چکا ہے، تو شاید ہم جاگ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ٹال دے، ورنہ اس کے آثار تو موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ دور ہے یا قریب ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ شاید مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے کہ ہم تلافی کر سکیں اپنے طرز عمل، اپنی کوتاہیوں۔ دوسرا طرز عمل یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے اس وقت قوم اور ملت کی جن تقدیر جن کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، وہ مجھے پسند ہو آپ کو ناپسند ہو، یا مجھے ناپسند ہو آپ کو پسند ہو، ڈی فیکٹو تو ہے، ڈی فیکٹو تو بارہ ضیاء الحق صاحب تھے، کوئی نفی نہیں کر سکتا تھا، ڈی فیکٹو اب جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں اور مرکز میں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ میں اس وقت ہوا ہے۔ مجھے شعر بھی یاد آیا جو میں نے پہلے بھی کبھی لکھا تھا، عزم میں شائع کیا تھا، یہ آج سے 33 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بلکہ 35 سال پہلے کی، فی الحال ہی میں اپنے گزشتہ جمعے میں بھی میں نے وہ شعر کوٹ کیا کہ رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر حنا ٹھہری ہے، قوم و ملت کی تقدیر کن ہاتھوں میں، لیکن ہے انہی کے ہاتھوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے انگلیوں میں دل ہے تمام انسانوں کے، ہمارے پاس تو دعا ہی ہے کہ ہم دعا کریں، وہ دعا جو میں نے آج مانگی شروع میں، اللہم اجعل هذه البلاد آمنة، اے اللہ ان بستیوں کو اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، جیسا امن پہلے تھا وہی امن، اللہ تعالیٰ ان کو جو کہ ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک و قوم کی قسمت آئی ہوئی ہے، انہیں توفیق دے کے صحیح فیصلے کر سکے، اگر کوئی پولیٹیکل لیول ہی پر ڈائیلاگ ہو، اللہ کرے کہ ہو اور کوئی مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ اگر یہ کہ دوسرا رخ ہوا تو پھر یہ کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، مشرقی پاکستان کا معاملہ ایک دفعہ شروع ہو گیا پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا، پھر جو ذلت اور رسوائی عالمی سطح پر ہماری ہوئی اور جو چرکا لگا ہے سب کو یاد، ہم بھول جاتے ہیں یہ بات دوسری ہے، لیکن یاد کریں تو واقعہ یہ کہ تاریخ کی عظیم ترین رسوائیوں میں سے ایک بڑی رسوائی ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اور جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں انہیں اس وقت صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے اللہ کی کہ ہم اس کے جناب میں توبہ کریں، انفرادی سطح پر سوچیں ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں بھی میرے کتاب سے موجود ہیں، فرائض دینی کا جامع تصور، آیا صرف نماز فرض ہے یا جہاد بھی فرض ہے، اور آیا جہاد کے معنی جنگ ہے یا جہاد کے معنی کچھ اور بھی ہے، یہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، پھر اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمر نہیں کس لیں گے، اس وقت تک ظاہر بات ہے توبہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔